الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، محرم الحرام کے اس ماہ کی نسبت سے الحمدللہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہماری جمعرات کی جو یہ دو نشستیں ہیں اسی اعتبار سے وہ منعقد ہوں گی۔ الحمدللہ پچھلی نشست کہ جس میں ماہ محرم کی جو فضیلت ہے اس کو ہم نے سمجھا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور پھر منکرات محرم یعنی اس محرم کے مہینے میں جو منکرات وہ ہمارے معاشرے میں حام ہو چلے ہیں کہ جس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی تھی۔ جیسے کہ یہ ماہ محرم یہ شہادتوں کا بھی مہینہ ہے تو اسی اعتبار سے جو آج کی نشست ہے اس کا اعلان ابھی کیا بھی گیا کہ آج ہم انشاءاللہ اسلام میں شہادت کا جو حقیقی تصور ہے اور اس زمن میں پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ قرآن و سنت سے ہم رہنمائی ہے کہ جو کیا حاصل کریں گے۔ اس موضوع کے تحت انشاءاللہ اسلام میں شہادت کی جو عظمت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، سب سے پہلے چند نکات ہم سمجھیں گے، پھر شہادت کی حقیقت کیا ہے دین اسلام میں، کیا شہادت صرف جان دینے کا ہی نام ہے یا یہ ہے کہ یہ اعلیٰ رتبہ اس کو حاصل کرنے سے پہلے کیا مراحل ہیں کہ جو ایک بندہ مومن وہ طے کرتا ہے، تو یہ شہادت کی حقیقت کے ضمن میں انشاءاللہ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ جو کہ آج ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر اسی ضمن میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو یہ آج کے موضوع کے تین سب ٹاپکس ہیں کہ جو کہ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شہادت کہ جو کہ معروف معنوں میں ہمارے ذہنوں میں جو ایک تصور ہے کہ وہ بندہ مومن کہ جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی قیمتی ترین شے جان بھی جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے، تو دین اسلام میں اس کی عظمت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ چند نکات سب سے پہلے اس حوالے سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن دین اسلام میں جو شہادت کی عظمت و فضیلت ہے اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ آگاہ فرماتا ہے کہ جو شہداء ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیں تو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور یہ دو مقامات ہیں۔ پہلا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے کہ جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت بھی کی، اور ابھی ہم نے امام صاحب سے عشاء کی چار رکعتوں میں پہلی رکعت میں یہ مقام بھی ہے کہ جو سماعت کیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں تم ہرگز ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ کیسے زندہ ہیں؟ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ ان کی حیات وہ کیسی حیات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پہلی بات یہ آ گئی کہ جو بھی شہداء ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت اور فضیلت کیا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، یعنی جو بھی دنیا میں تو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے اور ایک موت سے بظاہر ان کا سامنا جو ہے وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اب ان کے لیے برزخ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، وہ سیدھے جنت میں ہیں اور ان کی زندگی ہے کہ جس کا ہمیں شعور نہیں. بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں تو مزید وضاحت ہے، وہاں فرمایا گیا کہ ولا تحسبن، اور گمان تک نہ کرنا. سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ ولا تقولوا، کہنا مت، اور کہنا یہ اگلا درجہ ہے، ابتدائی درجہ کیا ہے؟ گمان ہے. لہٰذا گمان تک نہ کرنا کن لوگوں کے بارے میں؟ الذین یقتلوا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ لوگ کہ جو شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، گمان تک نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق ہیں کہ جو کہ پاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فضیلت اور عظمت کا پہلو شہداء کے لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاس وہ رزق پاتے ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں. پھر یہ جو شہادت کا رتبہ ہے، یہ اللہ سے ایک معاہدے کا تقاضا بھی ہے، اور یہ معاہدے کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ایک حسین معاہدہ ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان، ہمارے درمیان وہ طے پا چکا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال، کس کے عوض؟ جنت کے عوض. اور آگے الفاظ آتے ہیں کہ اب اس معاہدے کا تقاضا کیا ہے. معاہدہ بھی بڑا عجیب ہے، تھوڑا سا سوچئے گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت چاہیے تو جان اور مال اللہ نے تم سے خرید لیے. سوچئے کہ یہ جان اور مال دیے ہوئے کس کے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کیا حق ہے؟ یہ دیے ہوئے بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے جان دی ہے، مال دی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میری دی ہوئی چیزیں میرے راستے میں لگاؤ، لہٰذا جنت ہے کہ جو کہ حاصل کر. اور یہ معاہدہ ہے کہ جو کہ اسے قرار دے دیا کہ اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال جنت کے بس. اب اس معاہدے کا تقاضا کیا ہے، وہ اگلی بات ہے. فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ کے یہ بندے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور اس میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. لہٰذا یہ شہید کا جو رتبہ ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ یہ کہ اللہ سے معاہدے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اگر ہمیں واقعتاً جنت چاہیے تو ہمارا یہ جان اور مال وہ اللہ کے سپرد وہ ہو چکا ہے. اور یہ ہے کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ دین کی سربلندی کی خاطر انسان اپنی جان کی بازی بھی ہے کہ جو اس دین کی خاطر وہ لگاتے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. پھر مسلم کی روایت میں تیسرا نقطہ شہداء کی عظمت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرے گا. وہ خوش نصیب کہ جو قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت میں پہنچ گئے، تو کوئی جنتی دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی تمنا یہ ہوگی کہ میں دنیا میں جا کر دوبارہ جو ہے وہ شہید ہوں، اور یہ ہے کہ شہداء کی جو بھی درجات اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائے وہ اسے دوبارہ میں حاصل کروں. تو کسی جنتی کی دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہیں ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے شہید کے. اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ڈراپس قطرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. ایک یہ آنسوؤں کا قطرہ کہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے تنہائی میں ایک بندہ مومن کی آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ درجہ بھی، یہ کیفیت بھی ہمیں نصیب فرمائے. آج ہمارے آنسو ہیں کہ جو کہ اتنے قیمتی آنسو وہ نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک کسی بے حیا فلم کے سیڈ سانگ کو یہ، یا سیڈ سین کو جو ہے وہ دیکھ کے کسی فلم کے یہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اتنے قیمتی آنسو ہیں، کہاں ہم برباد کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بڑے دو محبوب قطرے ہیں، ایک آنکھوں کا قطرہ جو آنسو کی صورت میں ٹپکے، اور دوسرا اللہ کے راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ کہ جو کہ شہید کا وہ بہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر پانچواں اور آخری نقطہ، ویسے طویل اس میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں شہداء یا شہید کی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وقت کی محدودیت کی وجہ سے چند ہی باتوں پر اکتفا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا بھی تذکرہ آتا ہے. اور خود آپ ہی یعنی بخاری کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یعنی بار بار تکرار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمنا کا اظہار ہے جو کہ فرمایا. اور واقعتاً یہ شہادت کا جو بھی تمنا ہے، یہ ہر بندہ مومن کی دل کی آرزو ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کش پر کچھ آئے، تو بندہ مومن کے لیے تو بڑا قیمتی اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ اپنی جان بھی ہے کہ جو کہ قربان فرما. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ جانوں کا نذرانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک مشن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ بھئی اس اللہ کی زمین پر، کہ جو اللہ کی ہے، اصل مالک اللہ ہے، اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے احکامات چلیں گے. تو بہرحال اس اللہ کے احکامات کی تنفیذ کے لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ڈالی ہے، اور یہ مشن ہے کہ جو اللہ کے رسول کو دیا گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. انشاءاللہ تفصیل ابھی آگے آ جائے گی کہ اللہ کے اس دین کو تمام باطل ادیان یا کل نظام حیات زندگی پر آپ غالب فرمائے. اور اس کے لیے بہرحال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کٹن جد و جہد ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد، کہ جو کہ آپ نے فرمائی ایک اجتماعیت ہے کہ جو صحابہ کرام ساتھیوں کی آپ نے قائم فرمائی. اور بہرحال یہ ہے کہ اس دین کے حوالے سے جو جانیں اور شہادتیں ہی ہوئی ہیں، پھر ذرا اب آپ دیکھیے یہ دو اعتبارات سے یہ شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی بعض شہادتیں وہ ہیں کہ جو دین کے غلبے کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اس کے دوران ہوئی ہیں. جیسے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو بالکل ابتدائی دور مکی دور ہے، اور مکے میں جو ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید خاتون ہیں اسلام کے نام پر، کہ جو مکی دور کے بالکل ابتدا میں کس طرح سے جو ہے وہ بدبخت کفار ہیں کہ جو پورے خاندان کے سامنے گرا کے اور نیزہ مار کر شرمگاہ پر حضرت سمیہ کو شہید کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اسی طرح سے پھر سلسلہ غزوات ہے کہ جو کہ شروع ہوتا ہے غزوہ بدر سے، سن 2 ہجری سے. تو غزوہ بدر کے موقع پر 14 شہادتیں ہیں صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین ہو رہی ہیں. اسی طرح احد کے میدان میں تو 70 ذی القدر صحابہ کرام، کہ جس میں حضرت حمزہ سگے چچا ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ غزوات میں یہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تاکہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ وجال حق و دحق الباطل عند الباطل کہنا زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو بہرحال مٹنے کے لیے ہے. فتح مکہ ہوتا ہے سن 8 ہجری میں، اور دین عرب کی سرزمین پر جو وہ غالب ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بعض شہادتیں ہوئی ہیں دین کے نفاذ کے لیے، اور یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے اس کے دوران. پھر جب دین غالب ہو گیا، لہٰذا جب کوئی چیز غالب ہو گئی تو اب اس کی حفاظت ہے کہ جو کی جاتی ہے، اسے گرنے سے بچایا جاتا ہے. خیمہ جو ہے وہ ابھی تک گرا ہوا ہے، قائم نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ خیمے کو قائم کرو، اور جب خیمہ قائم ہو گیا، ٹینٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا، تو اب اسے کیا کہا جائے گا کہ اس خیمے کو قائم رکھو، ہوا کی تھپیڑوں سے بچا. جب دین مغلوب تھا، اس کے غلبے کے لیے کچھ شہادتیں ہیں کہ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے. اب جب عرب کی سرزمین پر 8 ہجری میں دین فتح، یعنی فتح مکہ ہو گیا، دین غالب ہو گیا، اب یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے پھر کچھ شہادتوں کا معاملہ ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی تکمیل انقلاب ہوتا ہے، انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے عرب کی سرزمین پر، تو ویسے ہی جو کاؤنٹر ریولوشنری یعنی جو موومنٹس ہیں، یعنی انقلاب دشمن تحریکیں، وہ جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتی ہیں. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف ہے کہ جو کہ جہاد ہوا. اسی طرح سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں کہ جو کہ کھڑے ہو گئے. تو اس طرح کے یہ کاؤنٹر ریولوشنری یعنی جو بھی موومنٹس ہیں، انہوں نے جب سر اٹھایا ہے تو پھر ان کے ابطال کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے پھر کچھ شہادتوں کا تسلسل ہے، کہ جس میں پھر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے کہ جو کہ 23 ہجری میں ہمیں ملتی ہے، اور کس طرح سے وہ جو بھی سازشیں ہیں بیرونی، جو ابو لولو فیروز ہے ایرانی مجوسی، وہ آتا ہے اور کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا. اسی طرح سے پھر ایک یہودی عبداللہ ابن سبا ہے، کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھتا، اور یہ ہے کہ وہ پھر حضرت عثمان غنی شہید مظلوم ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہے کہ جو کہ 35 ہجری میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر 61 ہجری میں، اور یہ 61 ہجری یعنی پورے 50 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے، 11 ہجری کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا، اور 61 ہجری میں آپ کے نواسے اور جنت میں جوانوں کے جو بھی نوجوانوں کے سردار جن کو لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی دونوں فرزند ہیں ان کو جو ہے وہ دیا، اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یعنی شہادتیں ہوئی ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کا پورا خاندان اور داستان عظیمت ہے کہ جو کہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں وہ قائم ہوتی ہے، اس کی بھی تفصیل ہے کہ تھوڑی میں آپ کے سامنے اختتام پر جو ہے وہ رکھ دوں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دوسری شہادتیں ہیں کہ جو دین کو قائم رکھنے کے دوران جو ہے وہ ہوئیں، یہ اس وقت کا بالکل موضوع نہیں ہے، یہ بالکل الگ موضوع ہے اور یہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس کو ہمیں بہرحال جو ہے وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ واقعتاً آج جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ واقعات بھی اپنی عقل شکل اصلی شکل میں پیش نہیں کیے جا رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ بہت کچھ غلط چیزیں ہیں کہ جو کہ شامل کر دی گئیں، اور بہت ساری عظیم شخصیات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں منسوب ہو گئیں۔ اس کے لیے تو میں یہاں حوالہ دے دوں گا استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مارکت الارا خطاب ہے کہ جس کو تحریری شکل میں لے آیا گیا، سانحہ کربلا، اور موضوع کے اور دنوں کی مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے یہ کتابچہ یہاں انشاءاللہ محدود تعداد میں اویلیبل ہوگا، آپ اسے ضرور حاصل کریں۔ اور سانحہ کربلا اور یہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا کیا سازشیں وہ پنہاں تھیں، یہ مطالعہ ہے کہ جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کتابچہ ہے کہ جو کہ اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہادت کا حقیقی تصور ہے دین اسلام میں وہ کیا ہے، یعنی کیا شہادت صرف جان دینے کا نام ہے اللہ کے دین کی خاطر؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، اس اعلیٰ رتبے سے پہنچنے سے پہلے کیا کیا مراحل ہیں کہ جو ایک بندہ مومن وہ طے کرتا ہے، اور قرآن مجید اپنا ایک فلسفہ ہے پورا شہادت کا کہ جو کہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، آج وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ قرآن مجید سے ہم رہنمائی حاصل کریں کہ دین اسلام میں شہادت کی حقیقی تصور جب وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات نوٹ کریں، قرآن مجید میں یہ شہید کا جو لفظ ہے یہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لٹرل میننگ میں استعمال ہوا ہے، حاضر ہونا یا موجود ہونے کے معنوں میں، شہید کا لفظ حاضر ہونا یا موجود ہونا۔ دیکھیں اسی اعتبار سے ہم دو الفاظ بولتے ہیں، شاہد اور غائب۔ کیا مطلب؟ جو موجود ہوگا وہ شاہد ہے، اور جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے۔ تو شاہد اور غائب یہ دو الفاظ ہیں کہ جو کہ استعمال کرتے ہیں، یہ شاہد شہید سے بدل۔ تو بہرحال موجود ہونا اور حاضر ہونا یہ شہید کے لغوی معنی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں انہی معنوں میں یہ لفظ ہے کہ جو کہ استعمال ہوا، اور اس میں تذکرہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی نزع کی کیفیت ہے، موت کے بالکل قریب ہیں، اور اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو پھر بیٹوں نے کہا کہ ہم واقعتاً جو اللہ ہے، جو آپ کا بھی معبود ہے، ہمارے آبا اجداد کا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں۔ اب وہاں دیکھیں الفاظ کیا ہیں، فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت شہید تھے؟ اب شہداء کے معنی کیا ہیں، جمع کا صیغہ ہے شہید کا، ام کنتم شہداء۔ اب یہ شہید کس معنوں میں؟ وہ اس معنوں میں نہیں ہے کہ جو معروف معنوں میں ہمارے ذہنوں میں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینا، نہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، یہ ہے لغوی مفہوم ان معنوں میں۔ قرآن میں یہاں یہ لفظ ہے کہ جو کہ استعمال ہوا کہ اس وقت کہ جب اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب موت کا وقت قریب تھا یعقوب علیہ السلام کے، اور اپنے بیٹوں کو وہ وصیت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہید کا لفظ لغوی معنوں میں حاضر ہونا اور موجود ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا۔ پھر اسی اعتبار سے دو اضافی معنی ہیں کہ جو شہید کے پھر آگے بھی نکلتے ہیں، کہ جو حاضر ہوگا، جو موجود ہوگا، وہ ہی کسی کی مدد کر سکے گا۔ مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور لازم بات ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا وہ زخمی ہو گیا، اب اس کی مدد کون کر سکے گا؟ کہ جو وہاں پر موجود ہوگا اس ایکسیڈنٹ کے موقع پر وہاں موجود ہوگا تو وہ فوراً کسی زخمی کی مرہم پٹی کر سکے گا یا اسے پانی پہنچا سکے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ موجود یعنی ہونے کے معنوں میں بھی, مددگار ہونے کے معنوں میں بھی یہ شہید کا لفظ ہے کہ جو کہ استعمال ہوا, کہ جو موجود ہوگا وہی مدد کر سکے گا. اب دیکھیں یہ مددگار کے معنوں میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اگر آپ اپنے ذہنوں میں لائیں, اس کا مفہوم یقیناً ہوگا آپ کے ذہنوں میں, ایک چیلنج رکھا ہے قریش مکہ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تو تمہیں کوئی شک ہے کس پر, اس پر کہ جو ہم اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول پر کیا نازل ہو رہا ہے؟ قرآن مجید. اگر اس قرآن میں تمہیں کوئی شک ہے, قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تمہاری عقل میں کوئی فطور ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس قرآن میں کوئی شک تم محسوس کرتے ہو کہ جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, تو فاتو بصورت میں مثلی, تو بھائی تم بھی اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اور یہ وہ چیلنج ہے قرآن مجید کا 14 سال پہلے سے, جو آج تک اس چیلنج کو پوری دنیا فصحا بلغا علماء کوئی بھی اس کو قبول نہیں کر سکا, نہ اس وقت کے دور کے جو عرب کے لوگ تھے کہ جو فصاحت و بلاغت میں اور شاعری میں کہاں جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے, ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, وہ بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. تو بھائی اگر تمہیں شک ہے تو تم اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے دکھا دو. اب دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین, اور تم بلا لو اپنے شہداء کو اس کام کے لیے اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. اب یہاں شہداء سے مراد کیا ہے؟ وہی شہید سے شہداء. اب یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ جو جان کی بازی دے کے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے انہیں بلا لو, نہیں, یہ تو معنی مراد ہو ہی نہیں سکتے. تو ودعوا شہداءکم من دون اللہ, بلا لو اپنے مددگار اللہ کے مقابلے میں اس کام کے لیے, قرآن کی ایک سورت کی مثل بنانے کے, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچو. تو معلوم یہ ہوا کہ لغوی مفہوم میں تو یہ شہید کا لفظ موجود ہونا اور حاضر ہونے کے معنوں میں, اور جو موجود ہوگا وہی مددگار ہوگا, تو شہید کے یہ معنی مددگار کے سینس میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے. پھر اس سے اگلا جو مفہوم نکلتا ہے کہ جو موجود ہوگا وہی گواہی دے سکے گا. مثال کے طور پر کہیں کلنگ ہوئی ہے, اب اس یعنی کلنگ کا اور قتل کا جو یعنی سب سے زیادہ جس کی گواہی قبول ہوگی وہ کس کی گواہی قبول ہوگی؟ جو آئی وٹنس ہوگا. اور آئی وٹنس کون ہوتا ہے؟ کہ جو اس جائے واردات پر موجود ہو, اسی کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی. تو لہٰذا پھر یہ شہید کا لفظ جو ہے وہ گواہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا, اور اس معنوں میں تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. بھائی کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ شہید کا لفظ اشہدو, شہید سے میں گواہی دیتا ہوں, اللہ کو مانا, اللہ کے رسول کو مانا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ گواہی جہاں قول کے ذریعے سے ہے, اپنی زبان سے بھی ہمیں یہ گواہی دینی ہے اللہ اس کے رسول کو ماننے کی. اور بہرحال یہ ہے کہ جو زبان سے کہا جا رہا ہے اب عمل ہے کہ جو کہ اس کا کیا کرے, اس کی گواہی دے واقعتاً کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس کی مانتا ہوں, اور اللہ کے رسول کو مانا ہے تو اب ان کی بھی ماننی ہوگی. یہ ہے گواہی اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہید کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہونا, حاضر ہونے کے معنوں میں بھی, اسی طرح سے مددگار کے معنوں میں بھی, اور گواہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں تو بار بار یہ گواہی کے معنوں میں یہ الفاظ آتا ہے نا, اللہ شہیدم بینی و بینکم, اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان, شہید کا لفظ ہے کہ جو کہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں بنیادی جو مفہوم ہے شہید کا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر اسی طرح قرآن مجید ایک دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک اصطلاح ہے کہ جو قرآن مجید میں ہمیں دیتا ہے, اور وہ اصطلاح ہے شہادت علی الناس. اور یہ شہادت ایک دینی فریضہ ہے, اور اس حوالے سے یہ ذمہ داری کا تعلق فریضہ رسالت سے جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے آیت جو آپ کو سنائی ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے, فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح سے اے مسلمانوں اب ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, درمیانی امت, بہترین امت بنایا ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہی قائم کر دو, شہادت علی الناس کا حق ادا کرو. کیوں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا,
اور تاکہ رسول پھر روز قیامت تم پر گواہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ گواہی شہادت علی الناس، یہ حجت تمام کرنا لوگوں پر، یہ میرے اور آپ کے کاندھے پر، یہ ایک فرض کے درجے پر ختم نبوت کے بعد اصل یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ختم نبوت ہوتا ہے، نبوت کا اختتام اللہ کے رسول پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی شہادت علی الناس کی اب ذمہ داری اللہ کے رسول حجت الوداع کے موقع پر ہمارے کانوں پر ڈال کے چلے جاتے ہیں. حجت الوداع کا موقع یاد ہے کہ نہیں؟ 1,23,24,000 کا اجتماع موجود ہے، اور آپ نے اس یعنی اجتماع سے کیا فرمایا؟ الا هل بلغتو، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ یہ جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے ملا تھا، قرآن کا پیغام اور جو بھی سنت ہے میری، یہ سارے احکامات شریعت کے میں نے تم تک پہنچا دیے؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک وقت زبان ہو کے، یک زبان ہو کے کیا فرمایا؟ کہ نبی، نہ صرف آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کی نصیحت ادا کر دیا، ظلمات کے جتنے پردے تھے وہ آپ نے چاک کر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے کاندھوں پر ڈالی، اور ختم نبوت کے بعد اب لوگوں پر حجت تمام کرنا دین کے حوالے سے، کہ کہیں کسی کے پاس کوئی عذر قیامت کے دن نہ رہ جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، یہ دین تو تم نے دیا تھا، تو نے دیا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمان جو ہے وہ دین ہم تک پہنچانے کے بجائے خود اس پر خزانے پر سانپ بن کے بیٹھ گئے، لہٰذا ہم تک تو دین پہنچا ہی نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ عذر کسی کے پاس باقی نہ رہے، اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، جس نے بھی اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ شہادت علی الناس، دین کو پہنچانا، یہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم فرمایا، یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کیسے ادا کی؟ دیکھیں، تین چیزیں نوٹ کریں، سیرت مطہرہ سے ہم پڑھیں، سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. تین چیزیں اپیرنٹلی ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ دینی فریضے کی اور یہ فرض کے درجے پر ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نفل کی بات نہیں ہو رہی. یہ شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت تمام کرنا، یہ ہمارے کاندھوں پر فرض ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے عشاء کی فرض ادا کی نا، عشاء کی نماز، اور یہ پانچ نمازیں کیا ہیں؟ ہم پر فرض ہیں. بالکل اسی طرح یہ دین کو پہنچانا اور دین کا قیام، یہ ہمارے کندھوں پر فرض کے درجے. کیسے قائم کیا اللہ کے رسول نے؟ تین طریقوں سے. نمبر ایک، دعوت کے ذریعے سے، اور یہ دعوت کا فریضہ ہے کہ جو کہ آپ نے انجام دیا، یعنی ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک یہ دعوت کا کام ہے، ذمہ داری کہ جو آپ نبھاتے رہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی جو پیغام قرآن مجید آپ کو دیا گیا اور سنت رسول، اس کے ذریعے سے جو شریعت مکمل ہوتی ہے، اب یہ دین آپ نے لوگوں کو پہنچانا شروع کیا. اور سیرت مطہرہ ہمیں پتہ ہے کہ مکی دور سے آغاز ہوا، تر تنہا آپ کھڑے ہوئے، اور آہستہ آہستہ ساتھی ہیں صحابہ کرام کے جو آپ کی اس اجتماعیت میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ مشن بڑا کڑا تھا، دعوت سے آگے بڑھ کر اقامت دین، دین کے نفاذ کی ذمہ داری بھی آپ کو ادا کرنی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے یہ دعوت دینی شروع کی، اور ریٹیلیشن بھی جو ہے وہ ساتھ میں آنا شروع ہو گئے. مکی دور میں کس طرح سے زبانی پرسیکیوشن ہے کہ جو کہ شروع ہی ابتدا میں آپ کو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، معاذ اللہ مجنون کہا گیا، معاذ اللہ شاعر کہا گیا. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہی لوگ عرب کے کہ جن کے درمیان 40 سال کا عرصہ آپ گزار چکے ہیں ظہور نبوت سے پہلے. یہ وہی لوگ ہیں عرب کے لوگ کہ جو کہ آپ کو 2 سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، الصادق اور الامین، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں. لیکن جب جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور وربل اپوزیشن شروع ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان پر بھی استہزاء ہے کہ جو کہ کیا گیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ آمنو کما آمن سفہا، کہ ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح. معاذ اللہ، یہ صحابہ کرام پر طنز کیے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طنز، پھر تشدد شروع ہو گیا، وربل اپوزیشن سے آگے بڑھ کر فزیکل ٹارچر شروع ہوا مڈ آف دا مکی پیریڈ میں، درمیانی عرصہ جو اب آیا ہے مکی دور کا. اور اس میں وہ داستانی عظیمت ہے صحابہ کرام کی، وہ واقعات ایمان افروز، کہ جب بھی وہ واقعات سنائے جائیں ایمان میں اضافہ ہوتا. حضرت سمیہ کا واقعہ تو میں نے ابھی آپ کو سنایا، کس طرح سے مظلومانہ شہادت ہوتی ہے پہلی شہید خاتون. ان کے جو شوہر ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو لایا گیا, اور یہ کئی دفعہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے, ایمان میں اضافہ کرنے والا یہ واقعہ, رونگٹے کھڑے ہوتے, ان کو لایا گیا, ان کے دو ہاتھ دو مختلف اونٹوں پہ باندھے گئے, دو پاؤں دو مختلف اونٹوں پہ باندھے گئے, چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا, اور آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح سے لاش کے فرق سے اڑے ہو, اور پورے خاندان کے سامنے یہ شہادت ہے حضرت یاسر کی جو کہ ہوتی, اور اسی طرح سے پھر حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ, ان پر جو زد و کوب ہو رہا تھا, بدبخت امیہ بالخلف صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ آپ کو لٹا کر باری پتھر رکھ کے جو ہنٹر برساتا تھا, اور وہ کوڑے برسا برسا کے تھک جاتا تھا, لیکن حضرت بلال احد 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 کہتے نہیں تھکتے. یہ ظلم ہے کہ جو کہ حضرت بلال نے اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے, جو اللہ کے رسول کا مشن تھا, آپ کے وہ دست و بازو بنے, اور یہ صبر محض کے مراحل ہیں کہ جو کہ ادا کیے. پھر یعنی ابی یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے جدید القدر صحابی ہیں, اور یہ شریف لوہار ہیں, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اور یہ ہے کہ جب یعنی اسلام قبول کیا ہے تو عرب کے سردار آئے ہیں, انہی کی بھٹی سے انگارے ہیں کہ جو کہ نکالے گئے اور زمین پر بچھائے گئے, ان کو آپشن دے دیا گیا, یا تو ہمارے باطل دین میں آ جاؤ واپس آبا و اجداد کے دین میں, یا انگاروں پر ننگی پیٹ لیٹ جاؤ. اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح سے میں کرتا اتار کر اور ننگی پیٹ ہے کہ جو کہ لیٹا ہوں, انگارے وہ میری کھال ہے کہ جو کہ کٹی ہے, اور یہ ہے کہ چربی پگھلی ہے تو انگارے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے, اور پھر میری جان کی خلاصی ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قربانیاں ہیں کہ جو کہ تکلیف برداشت کی اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے, اللہ کے رسول کے ساتھ, خود اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تکلیفیں یاد کریں نا. آج ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ حرکت ہوتی ہے, آج تو ہم بالکل سن ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, مکے سے یعنی مایوس ہو کے گئے ہیں نا طائف, کہ یہاں کے لوگ ایمان قبول نہیں کرے, شاید طائف کی سرزمین سازگار ہو جائے. طائف میں پہنچے ہیں تو ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہو, خود اللہ کے رسول فرماتے کس طرح سے طائف کے لوگوں نے سرداروں نے بات نہ سنی, وہ باس لڑکوں کو پیچھے چھوڑا, تاک تاک کر نشانہ لے کر آپ کے نالین مبارک پر پتھر برسائے گئے, کس طرح سے خون آلود آپ ہوئے ہیں, بے ہوش ہو کے گرے, طائف کی ریتیلی زمین پر آپ کو جو ہے وہ گھسیٹا گیا. کون ہے رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کس لیے یہ تکلیفیں برداشت کر؟ یہی شہادت علی الناس کی ذمہ داری, لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری. آج تو ہم نے دین کس کو سمجھا ہوا ہے؟ آج ہمارے دین کا ایک محدود تصور یہ ہے کہ بس نمازیں پڑھ لو, رمضان کے روزے رکھ لو, صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ دے دینا, صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کر لینا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ارکان اسلام ہی کی ادائیگی کو ہم کل اسلام سمجھے بیٹھے, حالانکہ بھائی یہ اسلام میں تو ایک بڑا اہم یہ ارکان اسلام ہے. ارکان اسلام کہتے ہیں نا جہاں کہیں بھی, اور ارکان اسلام کسے کہتے ہیں؟ پلرز, پلرز آف اسلام. کسی بھی عمارت میں پلرز کو کبھی عمارت نہیں کہا جاتا, پلرز تو سپورٹنگ پلرز ہوتے ہیں, پوری عمارت اس پر قائم ہوتی ہے, منازل ہیں کہ جو کہ بنتی ہے. تو بھائی دین میں تو یہ سپورٹنگ پلرز ہیں کہ جن کو ہم نے کل عبادت سمجھ لیا, یہ عبادت کا جز ہیں کل عبادت میں. کل عبادت کیا ہے کہ بھائی پوری زندگی اللہ کی بندگی اختیار کرنا, اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا, اور اسی بندگی پر مبنی اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. لہٰذا یہ ہر بندہ مومن پر جو ہے وہ فرض کے درجے میں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تکلیفیں برداشت کی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی آپ کے اس مشن میں شامل رہے, اور 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری پر آپ نے ادا کی. وہ 259 صحابہ کرام کے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارا کہ اگر دو پلڑے ہوں ترازو کے اور ایک پلڑے میں غیر صحابہ کے علاوہ یعنی صحابہ کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں, فصحاء ہیں, بلغاء ہیں, سب کو جو ہے وہ رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں, اور دوسرے پلڑے میں ایک ادنا سے صحابی کو بھی رکھ دیا جائے, تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ وہ ادنا سے صحابی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور آپ اندازہ کیجئے 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے ہیں کہ جو کہ دیے گئے اس کام کے لیے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ امت پر شہادت کا پھر حق ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے اس مشن میں شامل جو بھی تھے ساتھی انہوں نے حق ادا کر دیا, شہادت علی الناس کا حق ادا کر دیا. اور یہ ہے کہ یہی وہ روز قیامت عدالت میں جو بھی ایک یعنی سوال ہونا ہے اور جو نقشہ کھینچا جانا ہے اسی کے تصور سے لرزا اور ترسا رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زار و قطار روتے تھے. وہ سورہ نساء کے آیت نمبر 41 کے پس منظر میں وہ واقعہ بھی یاد ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سنا، مجھے اچھا لگتا ہے. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی سورہ نساء کی اور آیت نمبر 41 پر پہنچا ہوں، تو اب وہ آواز آتی ہے اللہ کے رسول کی، حسبک حسبک حسبک، عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھائی ہیں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو زار و قطار آپ رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. اور وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور نبی کیا وہ وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر اس کے ایک شہید، اب یہاں شہید کس معنوں میں ہے، گواہ کو لے کر آئیں، روز قیامت کی بات ہے، ہر امت پر اس کے گواہ یعنی رسول کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے گا، گواہی لی جائے گی تمام رسولوں سے کہ جو پیغام تم تک میں نے پہنچایا تھا کیا اپنی قوموں تک تم نے پہنچا دیا؟ تمام رسول کہیں گے کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نے پہنچا دیا تھا. اور فرمایا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو بھی آپ کی امت کے خلاف بطور گواہ بنا کر لے کر آئے. برحال یہ ہے کہ یہ گواہی جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہم نے سمجھا نا کہ ہمارے کاندھوں پر بھی یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے، اپنے قول سے اپنے فعل سے اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے ایک جماعت میں شامل ہو کے واقعتاً کہ جس کا ڈکلیئر گول اللہ کی زمین پر اللہ کی دعوت اور اقامت، اس کی کوشش کی جو ہے وہ ذمہ داری وہ ادا کرے، اس میں شامل ہو کے یہ فریضہ ہے کہ جو کہ ہمیں ادا کرنا ہے. اور برحال یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوئے. جیسے میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، دین جو ہے وہ غالب ہو گیا جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، بنفس نفیس اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس دین کے غلبے کے لیے اس کی ایکسٹینشن ہے آپ نے اپنے زندگی میں فرما دی، عرب سے باہر نکل کے جو آخری غزوہ ہے وہ کون سا غزوہ ہے؟ سلسلہ غزوات میں غزوہ تبوک ہے، سلطنت روما اس وقت کی سپر پار سے مقابلہ آپ نے کیا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اسی مشن کو جاری کیا صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین، کہ جس میں پھر وہ شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں دین کے غلبے کے دوران، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ موتا میں وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب دین غالب ہو گیا تو اب دین کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ ہے، ہمیں پتہ ہے مسلمہ کذاب جو کہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار جب وہ کھڑا ہوا ملعون، اس کے خلاف جو ہے وہ پھر جنگ ہوتی ہے اور کئی صحابہ کرام ہیں بلکہ حفاظ کرام ہیں کہ جو کہ شہید ہوتے ہیں اس میں. پھر اسی کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، بدبخت ابو لولو فیروز ایرانی مجوسی وہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت ہے سن 35 ہجری میں، اور کس طرح سے جو ہے وہ وہی یہودی سازش عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اور یہ میں نے عرض کیا کہ اس کتاب میں انشاءاللہ کہ جو یہاں اویلیبل ہے سانح کربلا استاد محترم کی تفسیر، اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے. اور پھر تاں کہ پھر وہ 61 ہجری آتا ہے اور نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی وہ یعنی داستان عظیمت ہے کہ جو کہ قائم ہوتی ہے. دیکھیے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو خاندان کی جو شہادت ہے یہ بڑی عظیم شہادت ہے، یعنی شجاعت، دلیری، بہادری، عظیمت، جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مجتمع ہو گئیں کس پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان پر. کیسی عظیم شہادت ہے. یعنی ہوا کیا ہے کہ یعنی ایک سیاسی نظام میں ایک دڑاڑ ہے کہ جو کہ آئی، اور وہ دڑاڑ کیا آئی کہ جو خلافت کا نظام جو ہے وہ دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور قیامت سے پہلے پہلے یہ نظام اس کو غالب ہونا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے کہ جو کہ وہ ہوگا، پورے عرضی پر یہ خلافت کا نظام قائم ہونا ہے، خلافت راشدہ اس کا وہ نمونہ ہے کہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، وہی نظام غالب ہونا ہے اسی طرز پر. بہرحال یہ ہے کہ پھر ایک دڑاڑ آ گئی اور جو خلافت کا نظام تھا شرائط پر مبنی، اس میں دڑاڑ یہ آئی کہ وہ خلافت ملوکیت میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اس کی ابتدا ہے کہ جو کہ شروع ہو گئی۔ اور یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دین جو ہے اس میں دڑاڑ آئی ہے تو ایک عظیمت کا پہاڑ جو ہے وہ ثابت ہوئے اور کس طرح سے جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اور یہ ہے کہ کس طرح سے کوفیوں نے، اب یہ پوری داستان اس وقت کا موضوع نہیں ہے، سانح کربلا کتاب موجود ہوگی، اس میں انشاءاللہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ کوفی کہ جنہوں نے وعدہ خلافیاں کی، اپنے وعدے توڑے، جو خطوط لکھے تھے اور دم بھرنے کے اور حضرت حسین کا ساتھ دینے کے رضی اللہ تعالیٰ، سارے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، یہ کوفی کون ہے کہ جو وعدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے والے، وعدہ وفا نہیں کیا انہوں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر کس طرح سے وہ شہادت کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ اتنی عظیم شہادتیں دین کے غلبے کی جد و جہد میں اور دین کی حفاظت میں وہ ہوتی ہیں۔ اور آج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری روش کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا وہ کیا کر رہے ہیں؟ بحثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا۔ بحثیت مجموعی امت مسلمہ کی کیفیت اس وقت کیا ہے؟ سال گزرنے پر دن آتے ہیں، 12 یعنی ربیع الاول آئے گا، ایک دن جو ہے وہ اچھل کود کر کے اور محبت کے دعوے کر کے اللہ کے رسول کی شان میں قلابے ملا کے اور پوری زندگی پھر بقیہ دن ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے شہادت حسین کا معاملہ آتا ہے، 10 محرم آتا ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو کہا جاتا ہے نا، حقیقت روایت میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جو کرنے والے کام تھے وہ ہم کر نہیں رہے، جو حضرت حسین نے کیے رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے خوب کہا کہ اگر ہم بحثت مجموعی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ جو آج کھوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، سنے، اگر کوفہ والے کہ جو غداری کر رہے تھے حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں، اگر ہم میں سے کوئی امت مسلمہ کا آج جو صورتحال ہے اگر وہاں ہوتے تو مجھے بتائیے کہ ہم یعنی حضرت حسین کا ساتھ دینے والے ہوتے یا تماشا دیکھنے والے ہوتے؟ بحثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں، میں فرد کی بات نہیں کر رہا۔ بحثیت مجموعی کیفیت کیا ہے؟ آج ہم کیا ہیں؟ ہم ظلم کو روکنے والے ہیں یا ظلم کا تماشا دیکھنے والے ہیں؟ تو ہمیں یہ کروا گھوٹ ہے کہ جو کہ بہرحال یہ کیفیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو کتنے سال ہم نے دیکھا ہے ظلم ہوتے، ہم ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ بحثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، پھر دوبارہ سے تکرار کر رہا ہوں، انفرادی حیثیت میں نہیں، ہم ان کا ساتھ دینے والے تھے یا تماشا دیکھنے والے تھے؟ ہم ان کے لیے کوئی احتجاج کرنے والے تھے، کوئی زبان کھولنے والے تھے، کوئی حرکت کرنے والے تھے، یا کوئی مالی امداد بھی کرنے والے تھے، یا بس یعنی صرف تماشا دیکھنے والے تھے؟ تو بحثیت مجموعی ہمیں نظر آئے گا کہ ہم تو تماشا دیکھنے والے تھے۔ تو کسی نے خوب کہا کہ اگر ہم کوفہ میں ہوتے وہاں حضرت حسین کا، ہم ساتھ دینے والے ہوتے یا تماشا دیکھنے والے تھے؟ اس نے کہا تماشا دیکھنے والے ہوتے، کیونکہ آج ہماری روش یہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے دیے، کس کے لیے؟ دین کے غلبے کے لیے۔ آج دین غالب ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، پوری دنیا میں کوئی ایک خطہ آپ دکھائیں کہ جہاں دین اپنی اصل بنیادوں پر قائم ہو، آپ پوری دنیا کو چھوڑیں، جس خطے نے اسلام کا نام لے کر اللہ سے وعدے کر کے خطہ ہم نے حاصل کیا تھا نا، پورے تمام مسلمان ممالک نے یہ دعوے نہیں کیے تھے۔ ریاست مدینہ کے بعد نظریاتی سطح پر جو واحد ریاست بنی ہے انسانی تاریخ میں، وہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، واحد اسلام کے نام پر۔ لیکن اسلام کے نام پر اللہ سے وعدے کر کے کہ اللہ ایسا خطہ دے کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکے، اللہ نے خطہ دے دیا۔ اور کیسے دیا؟ یعنی وہ حالات بر عظیم کے جا کے دیکھیں، بر صغیر کے پارٹیشن کے وقت گاندھی کہہ رہا تھا میری لاش پر پاکستان بنے گا، سارے جو بھی وسائل تھے وہ خلاف تھے پاکستان کے بننے کے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا۔ 27ویں شب کو ماہ مبارکہ رمضان مبارک میں، شب جمعہ میں، 27ویں شب اتنی مبارک ساتیں شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ تھالی میں سجا کے ہمیں یہ ملک کہ جس میں سارے وسائل موجود، ساری رحمتیں اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کے ہمیں خزانے دیے، زراعت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ یو ٹرن کیا، بغاوتیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہمیں دین نہیں چاہیے، جو وعدے کرنے والے مصور پاکستان تھے، معمار پاکستان تھے، خلوص کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان لگائی ہے، مال لگایا اور قربانیاں دیں، ان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ نہیں، وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اللہ اکبر. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیات ہیں. اور 14 اگست آتی ہے تو سال میں ایک دفعہ بھنگڑے ڈال کر، اور یہ ہے کہ سیلنسر یعنی ون بلنگ کر کے اور ساحل سمندر پر غل غپاڑے کر کے ہم یہ جشن آزادی منا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہادت الناس کی ذمہ داری، یہ شہادت حسین سے جو میسج ہمیں ملتا ہے کہ تلواروں کی نوک کے سائے میں جو ہے وہ نمازیں بھی نہیں چھوڑی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جلسے جلوس نکل رہے ہیں اور یہ ساری خرافاتوں کے مشاہدے یہ سنی بھائی ہم سب جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساری جو بھی وہ منکرات ہیں کہ جو کہ اس موقع پر وہ ساری چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں، ہم مزے لے لے کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں، حرام سمجھتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا منہ ہے ہمارا، یہ پیغام ہے کہ جو کہ ہمیں دیتا ہے یہ شہادت حسین، یہ میسج دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ عام شہادت نہیں، یہ کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ جنت میں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار جن کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے پرورش کس کی پائی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فرزند ہیں اور ان کی یہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ عام شہادتیں نہیں. اور ان کو بس سال میں ایک دن بس تذکرے کر کے اور منا کے یہ میسج ہے کہ جو کہ ہمیں ترسیب کرنا چاہیے کہ بھائی دین کے غلبے کے لیے ہمیں اپنی جانیں نشاور کرنی، یہ ہمارے کندھوں پر فرض ہے. اور اگر باطل دین آج سود خوری ہے کہ جو کہ عام ہے، یہ نظام باطل، یہ سود کہ جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس کا اعلان عام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ کھڑے ہیں، ہم اپنے خود پی ایل ایس اکاؤنٹ ہیں کہ جو کہ بینکس میں کھلوائے بیٹھے، براہ راست سود ہے کہ جو کہ لے رہے ہیں. یہی وہ باطل نظام آج ڈنکے کی چوٹ پر بے حیائی کو جو ہے وہ عام کر رہا ہے، فلمیں، ڈرامے، کیسینوز اور سینماز، پورا تصور، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا ہماری نوجوانوں کی ذہنوں کو جو ہے وہ یعنی پراگندہ کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی نام لیوا ہے، کوئی اس برائی کے خلاف اٹھنے والا ہے؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ویسے تو مجموعی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سن سن کے جو ہے وہ سن ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ جو شہادتوں کے دن ہے، واقعتاً اس سے جو اصل میسج ہے، یہ شہادتیں دین کے غلبے کے لیے، یہ شہادتیں صحابہ کرام کی ہوئیں، دین کی حفاظت کے لیے ہوئیں، یہی ذمہ داری بحیثیت مسلمان آج ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ تفصیلات انشاءاللہ، یہ کتابچہ ہے تو بہت مختصر، اس کی کوئی یعنی قیمت کے لحاظ سے بھی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، لیکن اصل قیمت اس کی جو مواد ہے وہ اس کی ہے. یہ موقع ہوتے ہیں کہ جس میں ان حقیقتوں کو سامنے جب وہ رکھا جائے، تحفتاً یہ کتابیں دی جائیں تاکہ اصل حقیقت ان شہادتوں کی ہمارے سامنے آئے، اور یہ سانحہ کربلا جو اتنا عظیمت سے پر جو ہے یہ شہادتیں ہیں، ان کا بھی فلسفہ ہم سمجھ سکیں. یہ کتابچہ انشاءاللہ یہاں اویلیبل ہوگا، پیچھے ساتھیوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.